أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. یہ آیہ مبارکہ قرآن حکیم کی طویل آیات میں سے ہے، اور اس ایک آیت میں بہت سی آیات کو جمع کر لیا گیا. یہی وجہ کہ اس آیت کو آیت الآیات بھی کہا جاتا ہے، کئی آیات کا مجموعہ یہ ایک آیت ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں ایک بہت خوبصورت جوڑے کی شکل میں ہیں، اور ان میں ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے جسے آیت الآیات کہتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الى آخر الآیہ، اور سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت بھی بالکل یہی الفاظ ہیں شروع میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اب یہ آیہ مبارکہ قرآن حکیم کا وہ فلسفہ کہ جس میں علم پر بہت اہمیت، بہت زور دیا گیا. بقیہ مذاہب کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں کچھ عقائد ہیں، توہمات ہیں، جبکہ اسلام جو ہے وہ زور دیتا ہے، ایمفیسس دیتا ہے علم پر کہ ہم نے تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، لیکن یہ کہ اگر تم ان سے وہ کام نہیں لیتے کہ جو بحیثیت انسان تمہیں لینا چاہیے، کہ تمہارے کان نے کسی حق بات کو سنا، دل نے گواہی دے دی کہ بات حق ہے، تو پھر اس پر جازم ہو جاؤ، اس حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہو. اسی طرح ایک جانوروں کا سا دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، حیوانات کو بھی دی، انسانوں کو بھی دی، لیکن انسانیت کا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ کسی شے کو دیکھیں اور آپ کا ذہن فوراً اللہ کی طرف مناطف ہو. ان فی خلق السماوات والارض، یہ پوری آیت الآیات ہے. آیت اصل میں اس شے کو کہتے ہیں کہ جسے دیکھنے کے بعد کوئی اور آپ کو یاد آ جائے. ہماری اردو زبان میں یہ ایک لفظ جو ہے نشانی، آپ کے دوست نے فرض کیجئے کہ 25-30 سال پہلے آپ کو کوئی رومال یا کوئی پین دیا تھا، آپ کے ذہن سے وہ دوست بھی کہیں میب ہو گیا، اچانک وہ شے برآمد ہو گئی کہیں سے، فوراً آپ کو یاد آ جائے گا، تو اسے نشانی کہتے ہیں. تو قرآن حکیم یہ آیات آفاقی جو ہے انہیں نشانی کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھو، ذرا غور و فکر کرو، اس کائنات کی وسعت کو دیکھو، اس سورج کو دیکھو، اس کے انتہائی مستحکم نظام کو دیکھو، پھر یہ ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، زمین کے اندر جو قوت نمو، قوت حیات اللہ نے رکھ دی، یہ تمام چیزیں آیا تمہیں راغب نہیں کرتی کسی ایسی ذات کی طرف کہ جس کے سامنے تمہاری گردن جھک جائے. وہی خالق ہے اس کائنات کی، وہی مالک ہے، وہی حاجت روا بھی ہے، وہی مشکل کشا بھی ہے، وہی تمہاری خالق بھی ہے، تمہیں پیدا کرنے والی بھی ہے. تو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اس پوری کائنات، اس آفاق میں اللہ تعالی کی قدرت کی یہ بڑی بڑی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، انہیں دیکھو اور اللہ کو یاد کرو، تمہارے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت پیدا ہونی چاہیے. ورنہ تو قرآن تو کہتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو صرف ان اعضاء سے وہی کام لیتے ہیں کہ جو حیوان لے رہے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی اور جانوروں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اس لیے کہ حیوانات کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے اندر وہ شے رکھی نہیں کہ کسی شے کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر کہیں جو ہے اپنے خالق کی عظمت پیدا ہو جائے، حیوانات جو ہے اس حصے بالکل محروم ہیں، انسانوں کو تو دیا گیا. تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً اس زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور پھر وہ بڑی بڑی بادبانی کشتیاں اللہ کے حکم سے جو ہوا کے دوش پر اپنی منزل کی طرف روا دوا ہیں، یہ ہوا قرآن کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس ہوا کو روک دے تو تمہاری وہ تمام باغبانی جہاز اور کشتیاں جو ہے بالکل ٹھہر کر جامد ہو کر کھڑی ہو جائیں، کون سی طاقت ہوگی جو انہیں ان کی منزل تک پہنچا دے. وہ تصریف الریاح جیسا کہ آگے آ جائے گا ہواؤں کا چلنا. والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو بڑی بڑی یہ جو دخانی جہاز ہیں وہ تو پھر بعد میں بنے، اب تو نیوکلیئر پاور والے جو ہیں وہ بھی بہرحال شپس موجود ہیں. بما ينفع الناس، جو لوگوں کے لیے گویا کہ نفع کا سبب بنتی ہیں. وما انزل اللہ من السماء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی نازل فرمایا، بارش نازل فرمائی. مما انفاحیا به الارض بعد موتها، اور اسی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا. وبث فیها من کل دابۃ، اور ہر نوع کے چوپائے بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھیلا دیا. یہ بھیڑ بکری ہے، اس کا گوشت کھاتے ہو، اس کا دودھ پیتے ہو، ان کے اور کتنے ہی اعضاء ہیں کہ جن کو تم اپنے کام میں لے آتے ہو. یہ اونٹ کی کھال کے ذریعے جو ہے وہ خیمے اپنے رہنے کے لیے جو ہے بہترین تعمیر کر لیتے ہو. وہ تصریف الریاح، اسی طرح ہواؤں کا چلنا ہے. وہ صحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے اندر ٹنوں پانی موجود ہے. جب یہ بارش ہوتی ہے چھاجو می برستا ہے، اور اس پانی کو اگر آپ وے کریں تو معلوم ہوگا کہ ٹنوں پانی ان بادلوں میں موجود تھا، لیکن یہ کس طرح ہلکے پھلکے انداز میں جو ہے اس کے اوپر ہواؤں کے ذریعے ادھر سے ادھر اٹھتے چلے جا رہے ہیں. والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. علامہ اقبال نے بھی بہت خوبصورت اشعار اس میں کہے ہیں. کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب. یہ گندم کا ایک دانہ جو آپ کو حاصل ہوتا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بالی ہے، اس بالی میں 60-70 دانے لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کی ایک چھوٹی سی پاکٹ ہے، اس کی کئی لیئرز ہیں، اور اس کے اندر وہ ایک چھوٹا سا گندم کا دانہ ہے. یہ ایک شے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جیسے آپ کہیے اس کے جمال کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لآیات لقوم یعقلون، اب یہ ہے اصل میں انسان کا مشاہدہ کہ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جو عقل اللہ نے دی، تعقل شعور، پھر یہ جو آنکھیں دی ہیں، اب جو سماعت دی ہے، ان کو بروئے کار لاؤ اور اپنے دل میں اللہ کی معرفت اور اللہ کا جو ہے وہ جو خلاقیت ہے اس کو پیدا کرو. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، اور لوگوں میں سے تو بہت سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور بہتوں کو شریک بنا لیا. یہ سورج کو دیوتا بنا دیا گیا، حالانکہ سورج کے اندر اپنا کوئی ذاتی کمال تو نہیں ہے، اس کے اندر اگر حرارت اللہ نے رکھی ہے تو یہ اللہ کی عطا کردہ ہے نا، سورج کا اپنا ذاتی کمال تو نہیں ہے، اللہ نے بنایا. تو سورج کی عظمت کی وجہ سے تم نے اس کو تو خدا بنا لیا، لیکن جس ذات نے سورج بنایا تھا وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی تو وہاں سورج دیوتا جو ہے وہ بھی موجود تھا. لیکن یہ تمام جو مظاہر ہیں، جو ظاہری اسباب ہیں، ان کے پس پردہ جو مسبب الاسباب ہے، جس نے سورج بنایا، جس نے ہوا چلائی ہے، جس نے بارش برسائی ہے، وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور انہی مظاہر کے اندر جو ہے تم پھنس کر رہ جاتے ہو. یحبونہم کحب اللہ، انہوں نے اللہ کے شریک و ساجی بنا دی اور ان سے وہ محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ کے جو ایمان والے ہیں وہ تو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سے. ولو یر الذین ظلموا، اگر کاش کے یہ لوگ دیکھیں اس وقت کو، اذ یرون العذاب، جب کہ وہ جہنم کا عذاب ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. ان القوت للہ جمیعا، اور اس دنیا اندازہ ہو جائے گا کہ قوت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے. وہ تو اس دنیا میں سمجھتے تھے کہ کیسے ممکن ہے ہماری ہڈیاں گل سڑ کر اور مٹی میں مل کر مٹی ہو چکی ہوں گی، 20,000 پہلے کا کوئی انسان مرا ہوا، آج اس کا کوئی وجود اس گویا کہ زمین میں بھی آپ کو تلاش کیے نہیں ملے گا، کیسے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر دے گا. ان القوت للہ جمیعا، اللہ کے پاس پوری قوت موجود ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا شدید ہے. جو بھی ناکفری کرے گا، ناشکری کرے گا، کفران نعمت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر شدید انتقام لینے والا ہے. اس تبر الذین تبعوا من الذین اتبعوا، اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا، اس لیے کہ وہ مذہبی پیشوا کے جو اپنے پیچھے چلنے والوں کو ورغلاتے ہیں. جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو مکہ کے اندر بت پرستی تھی، اور ان کے بھی اپنے پروہت موجود تھے، جس طرح ہندوؤں کے ہاں پنڈت ہوتے ہیں، پروہت ہوتے ہیں، اور وہ بےچارے عام سادہ لوح مسلمان یا عام انسان جو ہے وہ جو ان کو فالو کرتے ہیں. قیامت کے دن یہ ایک مکالمہ ہے کہ جو ان فالوورز اور جن کو وہ فالو کر رہے تھے ان کے درمیان ہوگا. اس تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، جس وقت کے وہ اعلان بیزاری کریں گے وہ لوگ کے جو جن کی پیروی کی گئی تھی، کن لوگوں سے کہ جنہوں نے پیروی کی تھی، گویا کہ وہ یہ کہیں گے لیڈر کہ ہم نے انہیں ایک رستہ دکھایا تھا، جس طرح شیطان بھی کہتا ہے نا کہ میں نے بھی ان کو راغب کیا تھا شیطنت کی طرف، برائی کی طرف، فسق و فجور کی طرف، لیکن اللہ نے مجھے ان پر کوئی اختیار نہیں دیا تھا، میں نے ایک رستہ ان کے سامنے بڑا سجا کر بڑا خوبصورت کر کے نمایاں کر دیا، انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے اس رستے کو اختیار کیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو شیطان کہے گا کہ آج مجھے کوئی الزام نہ دو، الزام دو اپنے آپ کو، یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا، تمہیں معلوم تھا کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے، لیکن تم نے باطل کی پیروی کی۔ اور شیطان کو اختیار اللہ نے دیا ہے، وہ وسوسہ اندازی بھی کرتا ہے، اعمال کو برائیوں کو بڑا مزین بھی کر دیتا ہے۔ وہ عزین رہوں شیطان و اعمال ہوں، شیطان کو کمال حاصل ہے لوگوں کے گناہوں کو ان کے لیے مزین کر دیتا ہے، عریانی اور فحاشی کو کلچر کا نام دے کر جو ہے اپنی کمیونٹی کے اندر عام کر دیا، کلچرل شو ہو رہا ہے اور اس کی آڑ میں سوائے عریانی اور فحاشی کے کچھ بھی نہیں، شیطان نے اس کو اتنا خوبصورت نام دے دیا کلچرل شو ہے، یہ تو ہمارا جو ہے وہ ورثہ چلا آ رہا ہے، وہ مقامات جو ریڈ لائٹ ایریاز ہیں انہیں محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ پہلے زمانے میں جو ہے یہ علاقے ہوتے تھے جو مخصوص ہوتے تھے اس کام کے لیے، لہذا وہ ایک لوک ورثہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمارا آبائی ورثہ چلا آ رہا ہے۔ اب یہ ہے جو شیطان ان کے لیے ان چیزوں کو مزین کر دیتا ہے۔ ورعب العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے اپنے سامنے، وتقطع بهم الاسباب، اور ان کے تمام تعلقات اور رشتے آپس میں جو تھے اس دنیا میں سب منقطع ہو جائیں گے، اس دن تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وقال الذين اتبعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا تھا ان لیڈروں کے اور ان پیشواؤں کے پیچھے چلنے والے جو فالوورز تھے، وہ کہیں گے لو ان لنا کرتن، ہمیں اگر ایک موقع اور مل جائے، ہماری جو دنیا کی زندگی تھی وہ تو ہم گزار چکے، ہم نے ان کی اتباع کی، انہیں اپنا لیڈر سمجھتے رہے، ان کے لیے جلسے اور جلوس نکالتے رہے، ان کے ہر غلط کام کو ہم جو ہے وہ جائز سمجھتے رہے، اس کی تعویلیں پیش کرتے رہے، ان کی لیوا پوتی کرتے رہے، اب ہمیں ایک موقع مل جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، تو ہم ان سے اسی طرح اعلان بیزاری کریں گے، دنیا میں تو ان کے پیچھے نعرے لگانے والے موجود تھے لیکن آخرت میں کہیں گے انہوں نے جس طرح ہمیں برباد کیا، ایک موقع ہمیں مل جائے تو ہم ان کے ساتھ وہ کچھ کریں گے، ان کے ساتھ اعلان بیزاری کریں گے، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ یہ آج ہم سے اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھا دے گا، لیکن اب حسرتیں ہی حسرتیں ہیں، اس لیے کہ جو موقع تھا جسے دار العمل کہتے ہیں وہ تو ختم ہوا، اب تو دار الجزا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے موقع عنایت فرما دے، پھر تمہیں دوبارہ دنیا کی زندگی دے دے اور پھر تمہیں عمل کرنے کا موقع دے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ وما هم بخارجین من النار، اور یہ لوگ جو ہے آج سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے لیکن حلال اور طیب، وہ کہ یہ ایک پابندی لگا دی، پاکیزہ ہونی چاہیے، طیب ہونی چاہیے، شریعت میں حلال ہونی چاہیے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرنا، اس نے تو عہد کیا تھا اللہ سے جب اسے راندہ درگاہ کیا گیا تو اس نے تو کہا تھا اے پروردگار مجھے آخرت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، جو لوگ بھی تیرے رستے پر چلنا چاہیں گے میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کی دانی طرف سے، ان کی بائیں طرف سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، اور اپنے بندوں میں سے تو بہت کم کو پائے گا کہ وہ تیرے فرما برداری پر رہ سکیں، اکثر کو اپنے پیچھے لگا لوں گا۔ اور یہی کیفیت ہمیشہ سے رہی ہے اور آج بھی ہے، انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ اللہ کی ماننے والی تو نہیں ہے، وہ تو شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے والی ہے۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہی کس شے کا ہے، برائی کا، گناہ کا، اور فحش کا، بے حیائی کا۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور وہ حکم دیتا ہے اس بات کا کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہوں جو تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے کہ اللہ تو بڑا غفور ہے جی، بڑا رحیم ہے، شرابی ہیں، زانی ہیں، کچھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، جس کی یہ نشاندہی کی گئی سورہ انفطار کے اندر، یا ایھا الناس، اے لوگو، ما غرک بربک الکریم، کس شے نے تمہیں دھوکے میں مبتلا اپنے رب کے بارے میں کیا کہ وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے تاکہ لوگ اپنی اسی شیطنت کے اوپر قائم رہیں، اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے، لیکن اس شخص کے حق میں کہ جو صدق دل سے توبہ کرے۔ کوئی شخص اگر سرکشی کے اوپر اور طغیانی پر قائم رہے اور اسے ہٹنے کو تیار نہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کی بھی بڑی کڑی شرائط ہیں، صدق دل سے توبہ کرو، تجدید ایمان کرو اور ایک مرتبہ اس گناہ کو ترک کر کے عمل صالح اختیار کرو تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ لیکن شیطان نے پٹی کیا پڑھائی، جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا، اللہ معاف کر دے گا۔ انہ لکم عدو مبین، تو انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس شے کا جو اللہ نے نازل کی، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے یہ ہیں کہ ہم تو اتباع کریں گے اس شے کا جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، ہمارا آبائی دین بڑا مقدس۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے آبا و اجداد نہ کوئی عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت کے رستے پر ہوں، لیکن ان کے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے، یہ ہمارا آبائی دین ہے، جس دین پر، جس طریقے پر ہمارا باپ، ہمارا دادا، ہمارا پردادا، ہمارے وہ آگے تک کی نسل جو ہے وہ پیچھے آبا و اجداد جس دین پر رہے اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ومثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، اس شخص کسی ہے کہ جو پکار رہا ہے، جو ہانکا لگا رہا ہے اس شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، جو نہ کچھ اس کی سن رہا ہے مگر ایک پکار اور ایک آواز۔ گویا کہ حضور کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ جن لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں یہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں، یہ تو ان حیوانوں کی مانند ہیں کہ اگر آپ کسی حیوان کو کوئی آواز لگا کر اسے متوجہ کرنا چاہیں تو حیوان نے صرف اس آواز کو سنا ہے، اس سے کوئی مفہوم اخذ کرنا وہ اس کے بس کی بات نہیں۔ یہی معاملہ ان چلتے پھرتے انسانوں کا ہے، بظاہر یہ انسان ہے لیکن اصل حیوان ہے، یہ صرف آپ کی آواز سن رہے ہیں لیکن اس سے کوئی شے اخذ کرنا، حق بات کو قبول کرنا، دل چاہے گواہی دے دے کہ محمد جو بات کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے، لیکن اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ جو ہیں بالکل بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں اور اندھے ہیں اور اب ان کے اندر کوئی عقل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اہل ایمان کھاؤ پیو پاکیزہ رزق، مما ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اسی کا شکر کرو اللہ کا اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اب یہاں گویا کہ ان چار چیزوں کا بیان کر دیا گیا کہ جو ہر شریعت میں حرام رہی، ان میں سب سے پہلی بات کیا ہے، مردار، المیتۃ، جو بھی جانور یا حیوان اپنی طبعی موت مر گیا وہ حرام ہے۔ اسی بھیڑ بکری یا گائے کو یا کسی اونٹ کو آپ نے ذبح کر لیا، موت تو اس کی بھی ہو گئی لیکن یہ حلال ہے۔ اس کے اوپر بھی بڑا فتنہ کھڑا کر دیا تھا کہ جس جانور کو تم اپنے ہاتھوں سے مارتے ہو اس کو تو حلال سمجھتے ہو، جسے اللہ نے مارا وہ حرام۔ گویا کہ یہ بھی ایک طنز تھا جو کیا کرتے تھے کہ اللہ کے مارے ہوئے کو تو تم حرام کہتے ہو، یہ کیسا دین ہے؟ جس جانور کی موت واقعی اسے اللہ نے مارا نا، وہ تو تمہارے نزدیک حرام ہو گیا، اور جسے خود تم قتل کر رہے ہو، ذبح کر رہے ہو، اسے مار رہے ہو، وہ تمہارے نزدیک جائز ہے۔ تو انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تمہارے اوپر مردار، والدم، اور اسی طرح بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما احل به لغیر اللہ، اور وہ کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اگر کوئی حیوان جو ہے ذبح کیا جاتا ہے، کسی مویشی کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اگرچہ وہ بکری ہی کیوں نہ ہو، گائے کیوں نہ ہو، اصلا حلال ہے، لیکن غیر اللہ کے نام سے اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور جو شخص بالکل حالت اضطرار میں ہو، گویا کہ اس حد تک پہنچ چکا ہو کہ اس کی زندگی کے بچنے کا امکان نہ ہو جب تک اس حرام کو کھا نہ لے، فرض کیجیے کہ کوئی شخص جو ہے کشتی میں ہے، کہیں جہاز ڈوبنے لگا تو وہ جو سیونگ بوٹس ہوتی ہیں، لائف سیونگ، اس کے اندر سوار ہو گیا، اب کوئی شے نہیں ہے سوائے مردار کے، اب اس کے لیے گویا کہ حالت اضطرار ہے، اس کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ تو ہمارے دین میں اس درجے گنجائش رکھی گئی ہے کہ جہاں انسان کی جان کا خطرہ ہو تو حرام سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے بعد تو اس حرام کے اوپر جو ہے انسان پھر مداومت اختیار کر لے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, تو جو شخص بالکل بے بس ہو چکا ہو, حالت اضطرار میں ہو, لیکن نہ تو اس کے اندر کوئی بغاوت ہو اللہ کے خلاف, یہ نہ ہو کہ اندر نفس جو ہے مزے لے رہا ہو کہ آج مجھے موقع مل گیا حرام کھانے کا, بظاہر گویا کہ اس کے پاس اور کوئی شے موجود ہی نہیں, لیکن یہ کہ اس کے اندر وہ بغاوت بھی نہ ہو, سرکشی بھی نہ ہو, ولا عاد اور نہ حد سے گزرنے والا, فلاح اسما علیہ, تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم, یقین اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے. اور اس میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے, یہ واقعہ ایک ہوا تھا حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ, جو حضرت یاسر کے بیٹے ہیں, حضرت یاسر اور حضرت سمیہ, یہ پہلا شہید جوڑا ہے اسلام کا کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہوا. ابو جہل نے جو ایک نیزہ مارا حضرت سمیہ کے ناف کے نیچے, تو ان کی ریڑھ کی ہڈی کے پار ہو گیا, وہ شہید ہو گئی. اس مکہ کی جو ریت تھی یا سرزمین تھی, اس میں جو جذب ہوا خون حضرت سمیہ کا. پھر حضرت یاسر جو ان کے شوہر ہیں, ان کے ساتھ جو ابو جہل نے سلوک کیا, چار اونٹ لیے اور ایک کے ساتھ ایک بازو, دوسرے کا ساتھ دوسرا بازو, ایک تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ اور چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھ کر چاروں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا. حضرت یاسر کے جسم کے چار ٹکڑے ہو گئے, اور کس انداز میں ہوئے ہوں گے, اس لیے کہ پیٹ کے اندر تو انتڑیاں بھی ہوتی ہیں. ایک تو آپ نے کسی تیز دھار آلے سے جسم کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا, کجا یہ کیفیت کہ چار ایکسٹریمز کو جو ایکسٹریمیٹیز کہلاتے ہیں, ان کو چار اونٹوں سے باندھ کر ان کو مخالف سمت میں دوڑا دیا. تو گویا کہ پہلا شہید حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا وہ جو زمین تھی مکہ کی, اس میں ان کا خون جو ہے جذب ہوا. ان کے بیٹے حضرت یاسر, حضرت عمار, اب ابو جہل جو ہے نیزہ لے کر ان کی طرف بڑھا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے والدین کا دونوں کا حال دیکھ لیا کیا ہوا, اور پھر ابو جہل نے اسی بنیاد کے اوپر ان کی زبان سے وہ بات نکلوا دی جو وہ چاہتا تھا, کوئی کلمہ کفر جو ہے ان کی زبان سے نکلوا دیا. اب شدید پریشانی اور بڑی شدید ندامت اور شرمندگی کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور اس طرح کا معاملہ ہوا, میری والدہ کی بھی جان لی ہے اور میرے والد کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا, اب وہ میری جان لینے کے درپے تھا, اور اسی پریشر میں آ کر میں نے جو ہے وہ بات کہہ دی جو میرے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا. تو حضور نے صرف ایک سوال کیا کہ تم اپنے دل کو کیسا پاتے تھے, تو انہوں نے جواب دیا قلبی مطمئن بالایمان, میرا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن تھا, اس کے اندر کوئی بغاوت سرکشی نہیں تھی. پھر حضور نے فرمایا لا حرج, گویا کہ وہی حالت اضطرار, اگر جان بچانے کے لیے کوئی مردار سے بھی کوئی استفادہ کرنا پڑے تو اجازت ہے, اسی طرح انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی کلمہ کفر بھی اس کی زبان سے نکل جاتا ہے تب بھی اس کی رعایت ہمارے دین میں رکھی گئی. ان اللہ غفور الرحیم, اور ساتھ ہی فرما دیا گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, بشرطے کہ اس کے اندر سرکشی اور گناہ کی طرف رغبت موجود نہ ہو, وہ انتہائی مجبوری کے عالم میں گویا کہ مجبور کر دیا گیا ہو اپنی جان بچانے کے لیے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں جو شے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کی تھی, وہ یشترون بہ ثمنا قلیلا, اور پھر اس کے ذریعے وہ اس دنیا کی حقیر ثمن حاصل کرتے ہیں, بیچ دیتے ہیں اللہ کی آیات کو اس دنیا کی حقیر قیمت کے عوض. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے کچھ نہیں بھر رہے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا, ولا یزکیہم, اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا, ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یہاں تو ذکر ان یہودیوں کا ہو رہا ہے جنہوں نے تورات میں سے ان آیات کو چھپا لیا تھا جن میں حضور کی پیشنگوئی موجود تھی, لیکن آج بھی اگر کوئی شخص, جس طرح یہودیوں کے ہاں جو ہے فتویٰ فروش علماء ہوتے تھے, کوئی شخص آیا اپنی مرضی کے مطابق جو ہے فتویٰ لے لیا اور اس یہودی کی جیب گرم کر دی, یہ فتویٰ فروش مولوی جو ہے اگر اس زمانے میں علماء موجود تھے تو آج بھی ہیں, انہیں علماء سو کہا جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ تو واقعتا لرزا دینے والی ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت میں وہ لوگ بھی پیدا ہوں گے یا وہ زمانہ بھی اس پر آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, کہ اسلام میں سوائے اس کے نام کے کچھ باقی نہیں رہے گا. نام ہے اسلام کا, جس طرح آپ ٹی وی پروگرام جو ہیں وہ چینل دھڑا دھڑ ریٹنگ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے, اور عین ان لمحات میں کہ جو عبادت کے لمحات ہوتے ہیں, جس قسم کا جو ہے دھوم دھڑک کا اور جو گانا باجا اور جو مخلوط محفلیں اور جو ٹھٹھے اور قہقہے لگ رہے ہوتے ہیں, تو اسلام میں سوائے نام کے باقی نہیں رہے گا. ولا یبقى, اور قرآن میں سوائے اس کے رسم الخط کے آیات تو لکھی ہوئی ہیں لیکن اس کی حقیقی روح وہ ان کا ہو چکی. وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةً، الفاظ ہیں، اور وہ مسجدیں بڑی بڑی بھری ہوئی ہوں گی، بڑی بارونق ہوں گی، بڑی آباد ہوں گی. لیکن وَهُوَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، ان مسجدوں کے اندر ہدایت نہیں ہوگی، کوئی قصے کہانیاں ہوں گی، کہ سیاسی جو ہے گدے بندیاں بن چکی ہوں گی، کچھ اور اس قسم کی چیزیں وجود میں آ چکی ہوں گی، یا باہم متفرق کرنے کے لیے، تفرقہ پیدا کرنے کے لیے وہ اڈے بن جائیں گے. وَعُلَمَاؤُهُمْ أَشَرُّ النَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ، اور اس دور کے علماء جو ہیں آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے. اشر الناس، یہ الفاظ حضور نے جو استعمال کیا، یہ علماء سو کی طرف اشارہ ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، تفرقہ پیدا کرنا، فتویٰ فروشی کرنا، اور اس دنیا میں گدی کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہاں کی دولتیں سمیٹنا اور اپنی جائیدادیں بنانا. علماؤہم اشر الناس تحت عدیم السماء، اس دور کے علماء اس آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گی. من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی کے اندر واپس لوٹ جائیں گے. تو حضور نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر، اور آج محسوس ہوتا ہے اس زمانے میں ہے، دین اسلام کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو تو بڑی نیکی کی اور خیر کی جو ہے تلقین کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کی بجائے ضلالت مول لے لی. والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کی بجائے عذاب جو ہے اس کا سودا کیا. فما اصبرهم علی النار، اب دیکھو ان کی ہمت اور حوصلہ، جہنم ان کے سامنے ہے، دیکھتے ہیں اس کو کیسے برداشت کریں گے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ ساری مذکورہ جو سزائیں ان کے اوپر جو لعنت مسلط کی گئی، کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تو نازل فرمایا تھا حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب ہی میں اختلاف کیا، ان کے لیے پھر جو ہے لفی شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں اور دور کی دشمنی اور مخالفت میں پڑ گئے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. یہ ایک آیت ہے لیکن بہت ہی خوبصورت آیت ہے، ہمارے منتخب نصاب کا بہت اہم درس ہے کہ نیکی کی اصل حقیقت ہے کیا، اس کو بیان کیا گیا اس آیت میں. لیکن چونکہ دورہ ترجمہ قرآن میں اس کا امکان نہیں ہوتا کہ تفصیل سے اس کا کوئی بیان یا درس ہو، تو لہذا تیزی سے میں ترجمہ کروں گا. نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ نیکی تو اصلا اس شخص کی ہے، وہ شخص کے جو یہ اعمال کرنے والا ہے وہ ہے اصل میں نیک، جو آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، والیوم الآخر آخرت پر ایمان رکھنے والا، والملائکت والکتاب والنبیین، اسی طرح فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان رکھنے والا. وآت المال علی حبہ ذوی القربا، اور جس نے مال دیا اس کے باوجود کہ مال اسے بڑا محبوب تھا، کن کو دیا؟ ذوی القربا، قرابت داروں کو، والیتامہ، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، راہ چلتے مسافروں کو، وسائلین، دست سوال دراز کرنے والوں کو، وفر رقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنا مال صرف کیا. تو ان مدات میں یہ ترتیب ہے جو قرآنی ترتیب ہے، گویا کہ اگر کوئی شخص جو ہے صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اس ترتیب کو بائی پاس کر کے اپنا یتیم بھتیجا یا یتیم بھانجا موجود ہے، وہ نگاہوں سے اوجھل ہے، خیرات ہو رہی ہے کہیں دوسرے محلے میں جا کر، یہ پھر گویا کہ خلاف ہو جائے گا، ترتیب جو قرآن نے دی ہے اس کے خلاف ہو جائے گا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس نے نماز کو قائم کیا اور زکات ادا کی. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، گویا کہ نیک وہ شخص ہے جس کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں. تمہارا نیکیوں کا اپنا تصور ہے، کوئی شخص بظاہر بڑا متقی ہے، دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، لیکن لین دین میں اگر ٹھیک نہیں ہے، عہد کی پاسداری اس میں موجود نہیں ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، تانے دینے والا ہے، یہ تمام چیزیں جمع کر لیجیے، اگرچہ ان کا یہاں ذکر نہیں ہے. لیکن نیک کون ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں ایک خاص نسبت سے موجود ہوں؟ وہ اوصاف جو یہاں بیان کیے گئے، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے، وآت الزکات، اور زکات ادا کرنے والے. دیکھیے اس سے پہلے ایک مد بیان ہو چکی، وآت المال علی حبہ، انہوں نے مال دیا اس کے باوجود کہ مال بڑا محبوب تھا. اب زکات کا الگ سے ذکر آ گیا، اور یہ وہ باتیں جو حضور نے بطور دلیل پیش کی تھی اس شخص کے سامنے جس نے آ کر حضور سے سوال کیا تھا، ایک صحابہ رسول میں سے ایک تھے، کیا ہم زکات ادا کرنے کے بعد بھی ہمارے مال میں جو ہے کچھ حق اللہ کا باقی رہتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، وفی مالک حق سوا الزکات، تمہارے مال میں زکات کی ادائیگی کے باوجود حق باقی ہے. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ، یہاں بھی تو ایتائے مال ہے نا، قرابت داروں پر یتیم ہے، مسکین ہے، راہ چلتے مسافر ہیں، پھر گردنوں کے چھڑانے میں، یا کوئی شخص جو ہے قرض کے بوجھ تلے بہت بری طرح دب چکا ہے، اس کو قرض سے یک بار کی نجات دلا دینا، یہ اس ضمن میں آ جائے گا. اور پھر آگے الگ سے ذکر ہے وہ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، گویا کہ یہ الگ موجود ہے اور زکات کا حکم الگ سے ہے. وہ فی المال حقا سوى الزکاۃ، تمہارے مال میں زکات کی ادائیگی کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حق رکھ دیا ہے اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی باہم معاہدہ کریں اس پر پورا اترنے والے. والصابرین فی البأساء والضراء، اور یہ باہم معاہدہ کرنا کس درجے اہم ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں یہ الفاظ حضور نہ فرماتے ہوں، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. جس شخص کے اندر امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، وہ بے ایمان شخص ہے. جو چند روپوں کے اندر ایماندار ثابت نہیں ہو سکتا وہ ایمانداری کا کیا دعویٰ کرے گا. لا ایمان لمن لا امانت له، اور امانت کا تصور بڑا وسیع ہے. ولا دین لمن لا عہد له، اور جس شخص کے اندر عہد کی پاسداری کا وصف نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں، بے دین شخص ہے. اور حضرت انس فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم ایسا ہوا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور اگلا وصف کیا ہے، صبر کرنے والے فقر و فاقہ تنگ دستی کے عالم میں، بیماری کے وقت، اور خاص طور پر لڑائی کے اوقات میں. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، اپنے نیکی میں سچے ہیں، اپنے ایمان کے سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً متقی ہیں. اب اگلا رکوع ہے احکام صوم کے بارے میں. جیسے کہ میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کا یہ 23واں رکوع کل 6 آیات ہیں، لیکن انتہائی جامع آیات. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، بلکہ اس کا ذکر آگے آ جائے گا، ابھی قصاص کا ذکر آ رہا ہے. اس رکوع کے بھی پہلے الفاظ بالکل وہی ہے جو اگلے رکوع کے ہیں. اہل ایمان، کتب علیکم القصاص، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا. آگے تفصیل آ رہی ہے. کتب علیکم القصاص فی القتلا، یہ قتل عمد جو ہوتا ہے، کسی شخص نے کوئی انسانی جان لے لی، کسی کو قتل کر دیا. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد. یہ نہیں ہوگا کہ کسی آزاد نے جو ہے کسی دوسرے کو قتل کیا ہو اور یہاں جو قاتل ہے وہ کہے کہ نہیں جی مجھے تو قتل نہ کرو اس کے قصاص میں، بلکہ میں اس کی جگہ اپنے دو غلام پیش کرتا ہوں، ان کو قتل کر دو. اگر آزاد ہے تو وہ قتل ہوگا. والعبد بالعبد، اگر کسی غلام نے قتل کیا تو وہ غلام قاتل جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا. والانثی بالانثی، اسی طرح اگر کسی عورت کے ہاتھوں کو قتل ہوا تو اسی عورت کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگی کہ وہ عورت جو ہے اس کو بچانے کے لیے کسی کنیز کو یا دو کنیزیں اس کے بدلے میں جو ہے وہ اس کو قصاص میں چڑھا دو، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ اسی کو قتل کیا جائے گا. فمن عفی له من اخیه شیء، لیکن یہ کہ کسی معاملے میں جس شخص کا جو مقتول تھا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کے کان کاٹ دیا، اس لیے وہ الفاظ بھی آ جائیں گے، کان کے بدلے کان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، تو گویا کہ یہ قصاص کے اندر عدل ضروری ہے. فمن عفی له من اخیه شیء، لیکن اگر جس کو قتل کیا گیا ہے، جو مقتول ہے، اس کے بھائیوں کی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے، اس میں معاملہ جو ہے وہ دیت کا، وہ کہہ دیں کہ ہم خون بہا لے کر بھی تیار ہیں، اس کو معاف کر دیں، یا بغیر خون بہا کے بھی معاف کرنا، یہ بہت اونچے درجے کی نیکی ہے کہ اس نے تو آپ کے خاندان کے کسی شخص کو قتل کر دیا، لیکن یہاں جو مقتول تھا، جو قتل ہوا، اس کے ورثا کے ہم نے اس کو آزاد کیا، ہم نے اس کو معاف کر دیا، لیکن خون بہا یا دیا دے کر بھی کر دیجئے. فاتباعهم بالمعروف و اداؤهم الیہ باحسان، تو پھر پیروی کرو اس شے کی معروف طریقے سے، اگر اس کے جو ورثا ہے وہ اسے خون بہا دے کر اس کو جو ہے معاف کر دیں تب بھی، یا ویسے ہی معاف کر دیں. وہ اداؤهم الیہ باحسان، اور پھر یہ جو خون بہا ہوگا وہ اس کو ادائیگی لازم ہوگی. یہ نہیں کہ وقتی طور پر وعدہ کر لیا کہ اتنے لاکھ میں دے دوں گا، لہٰذا جو ہے اس نے مان لیا اور بعد میں وہ جو ہے وہ ہیلے بہانے کرنے لگے کہ میرے پاس تو وسعت نہیں ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ، بلکہ احسان کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، ورنہ ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ اس قاتل کو لازماً قتل کیا جائے، لیکن اگر مقتول کے ورثا کے ہاتھ میں اختیار دے دیا، ہمارے ہاں جو اس صدر کو اختیار دے دیا گیا نا، کہ آخری اختیار جو ہے صدر مملکت کے پاس ہے، کسی شخص کی پھانسی کا فیصلہ ہو گیا، اب فیصلہ وہ کرے گا، اس کے پاس اختیار ہے. اسلام میں اس کا قطعاً کوئی تصور نہیں. اسلام نے اختیار دیا ہے تو اس مقتول کے وارثوں کے ہاتھ میں دیا ہے، خواہ وہ کتنے ہی گرے پڑے طبقے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، لیکن اختیار ان کے پاس ہے، کسی صدر مملکت یا جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے تھے رحمت اللہ، کسی صدر مملکت کے باپ کو بھی اختیار حاصل نہیں، وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا. اگر ہو رہا ہے تو غیر اسلامی ہے. یہ رحم کی اپیل کر دی گئی اور صدر مملکت کو اختیار دے دیا گیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اختیار اللہ نے دیا ہے مقتول کے ورثاء کے ہاتھ میں. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے لازمن قتل کیا جائے، لیکن یہ رعایت اللہ نے دے دی کہ خون بہا دے کر یا اسے ویسے بھی معاف کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ کہ رحمت کا ظہور ہے اللہ کی، فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص جو ہے عدوان اختیار کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اور اے ہوش مندو اسی قصاص میں تمہارے لیے اللہ نے زندگی رکھی. ورنہ معاشرے کے اندر اگر معاف کرنے کا چلن جو ہے بہت عام ہو جائے تو پھر تو ان جو ہے ظالموں کو اور ان سرکشوں کو جو ہے موقع مل جائے گا، انہیں پتہ چل جائے گا معاف کر دیا گیا. یا جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے پریشرائز کر دیا جاتا ہے کہ خون بہا لے کر یا تو جان چھوڑ دو یا یہ کہ کسی طرح ویسے ہی معاف کر دو، ورنہ ہم تمہاری جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تمہارے خاندان کو قتل کر دیں گے. لہذا قصاص جو ہے یہ گویا کہ ایک نشان عبرت بن جاتا ہے پوری سوسائٹی کے لیے کہ اللہ کے حکم کے اوپر ایک عمل ہوا ہے. فراشس قاتل تھا، اسے سر عام پھانسی دے دی گئی. اگر معاف کرنے کا چلن عام ہو جائے تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ فساد اور اس طرح دنگا جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے خوش مندو اللہ تعالیٰ نے اسی قصاص کے اندر زندگی رکھی ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا لِلْوَصِيَّةِ، اللہ تعالیٰ نے اس شے کو بھی تم پر لازم کر دیا، یہ لکھ دیا ہے کہ جب بھی تم میں سے کسی کے اوپر موت مسلط کی جائے اور موت سے پہلے اسے وصیت کا موقع مل جائے، ایک تو ناگہانی موت ہے لیکن یہ کہ اگر اسے موقع مل جائے تو اسے کیا چاہیے، ان ترک خیرا للوصیہ، اور اگر وہ اپنی وصیت میں کچھ مال چھوڑے، للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تو پھر یہ جو وصیت ہوگی اس پر اطلاق ہوگا. یہ اصل میں قانون وراثت کے نازل ہونے سے پہلے یہ جو بھی وارث ہوتا تھا، جو بھی بلکہ جس کا مال ہوتا تھا جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے پاس اختیار تھا کہ فلاں اولاد کو اتنا حصہ دے دو، فلاں کو کم دے دو، فلاں کو یہ کر دو، اور یہ پورا کا پورا اختیار اس کے پاس ہوتا تھا، اس پر عمل ہوتا تھا. لیکن جب وہ سورہ نساء میں وہ وراثت سے متعلق احکامات نازل ہو گئے تو پھر یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا. اب صرف ایک تہائی میں وصیت کا اختیار ہے، جو بھی متوفی ہے وہ وصیت کر سکتا ہے صرف ایک تہائی میں، اور یہ ایک تہائی بھی ان وارثان کے لیے نہیں ہوگی جو جائز وارث ہوں گے اس کے، بلکہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے کل جائیداد کا ایک تہائی جو ہے فلاح ادارے کو دے دو، اس کے اوپر عمل ہو جائے گا، لیکن ایک تہائی سے زائد نہیں، دو تہائی اس کی جو ہے لازمن تقسیم ہوگا وارثوں میں. لیکن اس وقت تک جو کل وراثت کا اختیار دے دیا گیا تھا اس متوفی کے ہاتھ میں کہ مرنے سے پہلے اگر وصیت کرنا چاہے وہ بعد میں ثابت ہو گیا. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو شخص بھی ان باتوں کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر دے، کوئی شخص موجود تھا اس وقت اس شخص کے کہ جس کی موت واقع ہو رہی ہے اور اس نے اس کی وصیت جو ہے اس کو لکھوا دی، اس نے بعد میں کوئی بدنیتی کی بنیاد پر تبدیلی کر دی، فانما اسمه علی الذین یبدلونه، تو اس کا وبال اسی پر ہوگا جس نے اس شخص کی وصیت میں تبدیلی کر دی تھی. وصیت تو کی تھی کہ فلاں بیٹے کو اتنا ملنا چاہیے، اس کی چونکہ خود اس کے ساتھ بھی اوپر خواہش تھی، اس کا حصہ کم کر دیا. یہ بدنیتی جو ہے یہ تو بہرحال عام ہوتی ہے. ان اللہ سمیع علیم، خوب اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. انسان فسق و فجور میں مبتلا کیوں ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا میرا یہ عمل اللہ کے علم میں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کسی کے علم نہیں. فمن خاف من موسن جنفن ہو اسمن، اور جس شخص کو اندیشہ ہو، موسن وہ وصیت کرنے والا جو متوفی ہے، جسے انتقال سے پہلے موقع مل گیا وصیت کرنے کا، اگر اس سے اندیشہ ہو کہ اس نے کوئی جانبداری سے کام لیا، اپنی پوری کی پوری جائیداد ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے صرف اپنے بڑے بیٹے کو الاٹ کر دیا، جو جسے آپ کہیے عام مفہوم میں بھی دوسرے لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہو، کو یہ جو ہے انصاف کے خلاف ہے. اس کے اور بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، فرض کیجئے اپنے بیٹیوں کو بالکل محروم کر گیا، اور وصیت چونکہ اس وقت احکام وراثت نہیں آئے تھے، خاص طور پر نوٹ کیجئے یہ اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، جب احکام وراثت آ گئے اب تو گویا کہ بن گئے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب تک نہ جاؤ، ان کے اندر کہیں ملوث ہو جانا اور اللہ کے خلاف جو ہے سرکشی اختیار کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو تمہیں چاہیے کہ ان کے درمیان اصلاح کر دو. اگر تمہیں اندیشہ ہو اس وصیت کرنے کے بارے میں کہ اس نے کوئی گناہ کمایا ہے، غلط کام کیا ہے، یا جانبداری سے کام کیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کے اندر تبدیلی کر دو، اصلاح پیدا کر دو، فلاح اسمال ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعد میں خاندان والے مل کر جو ہیں ان کے لیے فیصلہ کر دیں، اس طرح بیٹیوں کا بھی حق ہونا چاہیے۔ بقیہ بچے جو ہیں جنہیں محروم کر دیا اس شخص نے، یہ اس نے زیادتی کی ہے، اس کا وبال اس پر پڑے گا، لیکن یہ کہ بقیہ لوگ جو اس میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ فلا اسمع علی ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب وہ آخری رکوع ہے جو ہمیں پڑھنا ہے، اور اس کا صرف ترجمہ کروں گا، اس لیے کہ جو پہلا خطاب تھا میرا اس میں نے چند باتیں اس میں عرض کر دی تھی۔ اہل ایمان، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ روزے کی اصل غرض خدا خوفی اور تقویٰ، اور اس کے بارے میں تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا کہ دن بھر کے روزے کے نتیجے میں جو ہماری حیوانی تقاضے ہوئیں ان کو جو زوف لاحق ہوتا ہے تو ہماری روح کو موقع ملتا ہے اپنے رب کی طرف، اپنے خالق کی طرف متوجہ ہونے کا۔ لہذا اس حوالے سے حضور نے جو حدیث قدسی سنائی تھی، الصوم لی وانا اجزی بھی، روح انسانی کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور روزہ ذریعہ بنا ہے اس روح کا تعلق اللہ کے ساتھ پیدا کرنے کا۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ آیہ مبارکہ اصل میں ان روزوں سے متعلق ہے جو رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے تین دن کے روزے مسلمان رکھا کرتے تھے، اور حضور کا حکم تھا۔ جو آج بھی لوگ رکھنا چاہیں تو حضور نے فرمایا جو شخص بھی ہر مہینے تین روزے رکھے، ایام بیس کے روزے ہیں جو قمری مہینے کے بالکل وسط میں تین دن آتے ہیں، 13، 14 اور 15 تاریخ، جبکہ چاند جو ہے پوری طرح مکمل ہوتا ہے، ان دنوں کے جو شخص بھی روزے رکھے گا، حضور فرمایا اسے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس زمانے میں صرف یہ روزے فرض تھے، لہذا ایام معدودات، معدودہ کہتے ہیں گنتی کے چند دن۔ اب یہ 29 یا 30 دن جو ہے گنتی کے چند دن تو نہیں ہے، یہ تو بڑا والیوم ہے اس کا۔ تو یہ تین روزے وہ کہ جو رمضان کے روزوں سے پہلے فرض کیے گئے تھے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا یہ کہ سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں بھی روزوں کو مکمل کرے۔ اگر مرض کی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹ گیا تو بقیہ دنوں میں بعد میں جب رمضان ختم ہو جائے تو تعداد مکمل کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اب یہ رعایت ان روزوں کے بارے میں تو تھی جو رمضان کے روزوں کے علاوہ تھے، وہ تین دن کے روزے، کہ جو شخص طاقت ہونے کے باوجود روزہ رکھنا نہ چاہے، وعلی الذین یطیقونہ، جن کے پاس طاقت ہو روزے رکھنے کی اور محذوف یہ کہ اور روزہ نہ رکھنا چاہیں، فدیۃ طعام مسکین، تو انہیں چاہیے کہ ایک مسکین کو فدیتن دو وقت کا کھانا کھلا دیں، یہ فدیہ ہے۔ آج بھی وہ کوئی بوڑھا کہ جو روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو اور مستقبل میں بھی امید نہ ہو، نہ اتنی صحت کی امید ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو فدیہ کا اہتمام ہوتا ہے، کوئی مریض ہے یا کوئی اور ہے کہ فدیہ کے طور پر کسی اور کو روزہ رکھوا دیں اور اس کے سحری اور افطاری کا بندوبست کر دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو شخص بھی اس سے بڑھ کر گویا کہ ایک مسکین کے بجائے کئی مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہو تو اس کے حق میں ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ روزے کے ذریعے جو باطنی طہارت اور تقویٰ تمہیں حاصل ہوگا، مسکین کو کھانا کھلانے سے وہ تقویٰ حاصل نہیں ہوگا۔ وان تصوموا خیر لکم، رمضان کے روزوں کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھو تو بڑی اچھی بات ہے، وہ تو فرض ہیں، وہ روزہ نہیں رکھو گے تو گناہگار ہوگے، لیکن یہ وہ تین روزے کے جو رمضان کے روزوں سے پہلے فرض کیے گئے تھے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں واقعتاً علم ہے تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ بہت روشن دلیلوں پر مبنی ہے، ہدایت کی بھی اور الفرقان بھی ہے، حق و باطل کے مابین فرق کر دینے والا کلام۔ اس کلام کے آنے کے بعد اب کوئی شے مبہم نہیں رہی کہ حق و باطل جو ہے باہم مختلط ہے، ایک دوسرے کے اندر گڑبڑ ہے، ہر شے واضح ہو گئی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ لازمن روزہ رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ وان تصوموا خیر لکم، جیسے کہ پچھلی آیت میں تھا وہ ان تین روزے کے بارے میں کہ اگر روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تو لازم آ گیا لازمن روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو شخص بیمار ہو یا یہ کہ سفر کی حالت میں، فعدۃ من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ بقیہ دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ کسی شخص کو کوئی بڑی شدید بیماری ہے، 104 درجے کا بخار ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں، تو یہ بھی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دی، آپ شکریہ کے ساتھ وہ رعایت اللہ کو واپس کر رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی اس رعایت کی، شدید بیماری ہے لیکن روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں، تو یہ بھی گویا کہ اس نے ثواب نہیں کمایا بلکہ ایک ناشکری کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دی تھی لیکن یہ کہ اس سے تم نے استفادہ نہیں کیا بلکہ اس رعایت کو ٹھکرا دیا، اس نعمت کا انکار کر دیا. یرید اللہ بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہیں کسی مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، ولتکملوا العدۃ، تاکہ تعداد کو پورا کرو، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اور پھر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کو فی الواقع بڑا کرو، وہ بڑا نہیں ہے، نہ اس کا حکم بالا تر ہے، نہ اس کا کہا چلتا ہے. ہم تو زمانے کے رسم و رواج کی بندگی کے عادی ہیں، ہماری ہائی کورٹ ہمارے کورٹس کے اندر کوئی اللہ کا حکم تو بالا نہیں ہے. عائلی قوانین ہیں تو وہ مرزا یہ جو غلام محمد پرویز تھے اس کے بنائے ہوئے ہیں. کتنی ہی جگہ آ کر اتنا کلیش ہو جاتا ہے کہ جو قوانین ہیں وہ سراسر اسلام کے خلاف. لیکن ضیاء الحق صاحب نے بھی شریعت کا جو کوڈ بنایا تھا تو اس میں بھی وہ ہاتھ ان کے باندھ دیے کہ آپ عائلی قوانین کے بارے میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. گویا کہ یہ تو وہ مقدس گائے ہے جو غلام احمد پرویز نے جو قوانین جو ہے وہ منکر حدیث جو تھا جس نے قوانین جو بنا دیے تو اس کے اندر تو کوئی آپ تبدیلی کر نہیں سکتے. تو یہ تو پھر اسلام نہیں ہے. ولی تو کبر اللہ علی ما ہداکم، تو اللہ کو فی الواقع اس کی کبریائی کا اعلان کرو، اس کو فی الواقع اس کی بڑائی جو ہے وہ نافذ ہونی چاہیے. علی ما ہداکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ہدایت دی، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندے بن سکو. وإذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اور اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اللہ کے بارے میں پوچھیں، فإنی قریب، تو انہیں بتا دیجئے میں بالکل قریب ہوں. مجھ تک رسائی کے لیے تمہیں کوئی جو ہے یہ نہیں ہے کہ بہت دور کے جو ہے کوئی معاملے کرنے پڑیں گے، بلکہ میں تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا. فلیستجیبوا لی، تو ان پکارنے والوں کو بھی تو چاہیے کہ میرا کہنا مانیں. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان محکم رکھیں. لعلہم یرشدون، شاید کہ اس طرح وہ رشت و ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائے، کامیابی اور فوز و فلاح تک پہنچ جائے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تعالیٰ نے روزے کی جو راتیں ہیں ان کو حلال ٹھہرا دیا ہے تمہاری بیویوں کے حق میں. گویا کہ یہودیوں کا جو روزہ تھا اس میں رات میں زن و شو کا جو تعلق ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کا تعلق، وہ قائم نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے کہ مسلمانوں کو اجازت ہے، اس لیے کہ سحری جو ہے وہ ہمارے روزے کا حصہ ہے. حضور نے فرمایا تسحروا، سحری لازمن کیا کرو. یہی چیز شے ہے کہ جو تمہیں یہود اور نصارہ کے روزے سے الگ کر دے گی. ان کے ہاں سحری کا کوئی تصور نہیں، جیسے رات کو آنکھ لگ گئی تو روزہ شروع ہو گیا اور اگلے دن جو ہے افطار تک روزہ چلے گا، اور اس دوران چونکہ رات کے اوقات ہیں تو اس میں آپ جو ہے شوہر اور بیوی والا تعلق قائم کر ہی نہیں سکتے. لیکن چونکہ یہودیوں کے زیر اثر خاص طور پر یہ مدنی صورت ہے، تو مدینہ میں جو مسلمان تھے تو ان سے بھی اس معاملے میں کچھ عدم احتیاط ہو جاتی تھی. اسی کے سمجھتے تو یہ تھے کہ یہ نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اس کے باوجود کسی سے غلطی ہو گئی، شوہر اور بیوی والا تعلق جو ہے قائم کر لیا رمضان کی راتوں میں، اور پھر اپنے اندر جو ہے وہ ایک ملامت کا احساس پیدا ہوتا تھا کہ شاید ہم نے غلط کام کیا. اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ قطعاً کوئی اس کے اندر غلط کام والی بات نہیں، بلکہ اللہ نے اجازت دی. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا ہے رمضان کی راتوں کو اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بہت ہی خوبصورت کنایا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس کی مانند ہے اور تم ان کے لیے لباس کی مانند ہو. جس طرح لباس اور انسان کے درمیان کوئی شے حائل نہیں ہوتی، یہی معاملہ شوہر اور بیوی کا ہے. پھر یہ کہ لباس ایک زینت کا ایک علامت ہوتی ہے، تو بیوی شوہر کی زینت کی علامت ہے اور شوہر بیوی کی زینت کی علامت ہے. اگر دونوں ہی ایک دوسرے کو بے عزت کرنے پر تل جائے تو پھر لباس والی بات تو حاصل نہیں ہوگی. پھر لباس آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، شوہر بیوی کی پروٹیکشن ہے اور بیوی جو ہے وہ شوہر کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اس کی جسے آپ کہیے کہ اس کی حفاظت، اس کی ناموس کی حفاظت، اس کی عزت، اس کی آبرو کی حفاظت. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہو. یہ ان صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، نام لے کر یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن ایک شے جو اس وقت موجود تھی کہ ان راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم بھی کیا لیکن دل کے اندر خلجان جو ہے ایک دغدغہ پیدا ہو گیا کہ شاید ہم نے کوئی غلط کام کیا. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو تمہارے دلوں کے اندر ایک دغدغہ تھا. تختانون انفسکم، گویا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم فرمایا، توجہ فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا. گویا کہ وہ جو غلط فہمی کی بنیاد پر تم نے وہ کام کیا تھا تو اس کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں ہوگا. فلآن باشروہن، اب اجازت ہے، اب گویا کہ اس تعلق کو قائم کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور پھر یہ کہ اس تعلق کے ذریعے اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا اس کو حاصل کرو. دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک سکون اور راحت کی کیفیت. لتسکنوا الیہا، قرآن میں کئی جگہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں تو ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے. تمہارا گھر جو ہے وہ تمہارے لیے بڑے سکون کی جگہ بنتی ہے، شوہر بیوی کے لیے سکون ہے، بیوی شوہر کے لیے سکون ہے. اور دوسری وابتغوا کے معنی کیا ہے، وہ اولاد جو اللہ نے تمہارے مقدر کر دی ہے تو اس میں بھی تمہیں وہ تعلق قائم ہوگا تو اولاد ملے گی. وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ بالکل واضح ہو جائے سیاہ سفید رنگ کی دھاری سیاہ رنگ کی دھاری سے، جسے پو پھٹنا کہتے ہیں. گویا کہ وہ اوقات جبکہ ہم سحری کو بند کرتے ہیں، جبکہ ایک طرف سے ہلکی سی، اس زمانے میں تو بلکہ یہ ہوتا بھی تھا کہ بعض صحابہ جو ہیں ایک سیاہ رنگ کی ڈوری اور سفید رنگ کی ڈوری جو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیتے تھے، اور جب اتنی اندھیرا ہوتا تھا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتی، آدمی پہچان نہیں سکتا تھا. جیسے ہی پتہ چل گیا کہ یہ سفید رنگ کی الگ ہے سیاہ رنگ کی الگ ہے تو اب روزے کے اوقات ختم ہو گئے. لیکن اب بہرحال ہمارے پاس یہ مختلف قسم کے گیجٹس ہیں، وقت ہے جس کے ذریعے ہم تعین کرتے ہیں کہ سحری کم ختم ہوگی. ثم اتم الصیام الى الليل، اور اس کے بعد مکمل کرو اس روزے کو رات تک، مراد یہ ہے کہ مغرب تک. لیکن یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ افطاری کرنے میں جو ہمارے ہاں عام طور پر دیر کی جاتی ہے، احتیاط ہو رہی ہے، جی ٹائم تو جو ہے وہ 7:06 کا ہے لیکن 8 منٹ ہو گئے، 9 منٹ ہو گئے، روزہ کھولنے کو تیار نہیں. تو حضور نے تو اپنی ایک کلام اپنی ایک حدیث میں فرمایا، میری امت خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ روزہ کھولنے میں عجلت کرے گی. اس لیے کہ یہ جو ہے بے محابہ اس میں تاخیر کرنا، معاملے کو ڈیلے کرنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ صحابہ کرام کا تو یہ ہوتا تھا، وہ بلند جگہ پر کوئی ایک صحابی کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے، جیسے ہی سورج جو ہے وہ غروب ہوتا تھا وہ وہیں سے جو ہے وہ اللہ اکبر کی صدا لگاتے تھے، اور پورے مدینے میں جو ہے عام ہو جاتا تھا کہ اب سورج غروب ہو چکا ہے. اس میں کوئی دیر کرنا، اس میں مداہنت سے کام لینا، کہیں جلدی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ جیسے ہی آپ کو اعتبار ہو اپنی گھڑی پر کہ وقت صحیح ہے، پہلی بات، اور دوسرے جو اوقات ہیں اس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کوئی صحیح ہے، تو اس میں خامخواہ کی دیر کرنا جو ہے وہ شریعت میں اس کا کوئی گنجائش موجود نہیں. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، لیکن حالت اعتکاف میں اپنے بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. مت مباشرت کرو ان سے جبکہ تم مسجدوں میں ہو. فی المساجد، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب تک نہ پھٹکو. کذالک یبین اللہ آیاته للناس لعلهم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں، اپنی آیات جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور دیکھو اپنے مال اپنے باہم ایک دوسرے کے مالوں میں ملا کر جو ہے غلط طریقے سے اڑپ نہ کیا کرو. یہ اصل میں جو معاشرے میں رشوت خوری ہو رہی ہے، دوسرے کو ابلائج کرنا ہے، چلیے رقم کی شکل میں آپ نے کوئی چیز نہ دی، کوئی بڑا سا گفٹ بھیج دیا، تدلو بہا الی الحکام، تاکہ آپ ان چیزوں کے ذریعے، کہنے کو وہ ہدیہ ہے لیکن یہ اللہ کو پتا ہے یا آپ کو خود پتا ہے کہ اصل میں رشوت ہے کہ جو آپ پیش کر رہے ہیں، اپنا کوئی ناجائز قائم اس سے نکلوانا چاہتے ہیں، کوئی سرکاری افسر ہے اس کی خدمت میں جو ہے تحائف پیش ہو رہے ہیں تاکہ میرا وہ کام جو ہے وہ حل ہو جائے جو ناجائز تھا. تدلو بہا الی الحکام، اس روپے پیسے کو ذریعہ بناتے ہیں اگر آپ حکام تک رسائی حاصل کرنے کا اور اپنے حق میں فیصلے کروانے کا. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے جو رقم ہے وہ غلط طریقے سے، حرام طریقے سے، گناہ کے ساتھ آپ جو ہیں اس کو کھائیں. وانتم تعلمون، اور جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو غلط ہے. گویا کہ تقوی یہ عقل حلال سے متعلق ہے. اس رکوع کا جو آغاز ہوا تھا لعلکم تتقون، تو تقوی کا معیار کیا ہے؟ کوئی شخص نمازیں پڑھ رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، لیکن اگر حرام کی کمائی ہے اس کی تو تقوی کے سراسر منافی. حضور نے ایک جو تمثیل بیان کی وہ آخری بات ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا ایک شخص جو ہے کہیں دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ پہنچا ہے، بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کے یا رب دعائیں کر رہا ہے اللہ سے. فانا یستجاب لذلک، حضور نے فرمایا اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا. ومطعمہ حرام، اس کا کھایا پیا حرام کا تھا. وملبسہ حرام، اس کی جو احرام کی چادر جو ہے یہ حرام مال سے خریدی گئی تھی. وغضی بالحرام، اور اس کا یہ تلو توس جو ہے وہ حرام مال سے پل کر جوان ہوا. تو اس کی دعا تو اللہ قبول نہیں کرے گا. گویا کہ تقوی جو ہے اس کا تعلق عقل حلال سے ہے. تمہاری روزی، تمہارا معاش جو ہے اس میں کوئی حرام شے شامل نہ ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.